الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا جل ممدود ولا وقت معدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدأ بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. وبعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم ومبرم خطابه الكريم قوله الحق وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه عاما فهو في الآخرة عاما وأضل سبيلا. صلوات الله وسلامه محمد. رجعت موضوع تھا اور اس پر سمجھ لیجئے کہ یہ آخری گفتگو ہے. اگر کل تک آپ دعا کریں چونکہ کربلا کا راستہ کھل جائے، نہیں اگر قسمت میں نہیں ہوا تو پھر کل سے نئے موضوع پر انشاءاللہ. اگر انشاءاللہ تو اس سلسلے میں کہ راستہ کھل جائے گا اور اربعین کی زیارت کے لیے مولا بہران جو حالات آپ کے سامنے ہیں ان حالات کے پیش نظر واقعاً اگر آپ توجہ دیں تو یہ عنوان انتہائی اہم اور پوری تشیع کے لیے، پورے ملت و مکتب کے لیے. اب جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل پاکستان کے حالات اور عراق کے حالات، شام کے حالات، یمن کے اور حجاز کے حالات اور پوری دنیا کے حالات، جو پریشانی یعنی جو بلینئر ہیں وہ بھی پریشان ہیں، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ بھی پریشان ہیں. کوئی انسان اس وقت اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہے. اور علائم ظہور میں سب سے اہم ترین علامت یہی ہے کہ ہر شخص پریشان ہوگا، ہر شخص اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہوگا. اور یہ صورتحال، اس میں مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ شب و روز سنتے ہیں آپ کے سامنے. ہماری گفتگو کا عنوان انہی حالات کے پیش نظر، اور پھر مولا کائنات کے وہ تفصیلی خطبے کے میں دیکھ رہا ہوں یمن کے حالات پر، خاص طور سے بغداد کے بارے میں، عراق کے بارے میں دیکھ رہا ہوں، بصرے میں داخل ہونے والی سواریوں کو جو بطخ کے پیروں کی طرح اور جس کے چلانے والوں کا لباس ہاتھی کے سونڈ کی طرح ہے. یہ میرے قائم کے ظہور سے پہلے بصرے سے داخل ہوں گے سمندر کے راستے سے اور جا کے بغداد پر قابض ہو جائیں گے اور ظالم و صفاق کو نیست و نابود کر دیں گے. تو یہ ٹینک میں جو گئے بصرے سے اور جنہوں نے ہاتھی کے سون کا لباس پہنا تھا, یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. اور بغداد کے اس ظالم و صفاق کو نیست و نابود کر دیں گے. ایک دوسری روایت ان روایات میں سے مولا امام زمان روح الفدا کے سلسلے میں عراق ہی کے بارے میں ارشاد ہے, یہ اہل سنت کی کتاب بشارت الاسلام اس میں بھی ہے, علائم ظہور میں سے ہے کہ عراق میں مسلسل تین عبد یکے بعد دیگر مسلسل ایک دوسرے کے بعد تین عبد حکومت کریں گے, چوتھا آئے گا وہ ان تینوں سے ظالم ہوگا, اور پانچواں جو آئے گا وہ کائنات کا سب سے ظالم و صفاق انسان ہوگا. تو اس پانچویں کے بعد مستقل حکومت کا ذکر نہیں ہے, ذکر اس طرح سے ہے کہ اس کے بعد جو حکومت ہوگی اس کے ہاتھ میں اختیارات نہیں ہوں گے. اگر ان روایات کو پڑھیں تو آپ کو واقعاً جو اعتقاد آپ رکھتے ہیں اس اعتقاد میں اس قدر جلا روشنی آپ کو ملتی ہے. تین عبد الکریم گزر گیا, عبد الرحمن گزر گیا, عبد السلام گزرا, یہ تین عبد عراق کے یکے بعد دیگر متواتر گزر گئے. ان کے بعد جو چوتھا آیا تھا جس کا نام حسن بکر تھا, اس کی پوری اس کی ہسٹری دی ہے مولا کائنات کے اس خطبے میں, وہ کس طرح کا ہوگا, وہ کیا کرے گا عراق کے ساتھ, وہ گزر گیا. اس کے بعد جو جسے سب سے کائنات کا ظالم و صفاق تین دفعہ حضرت نے فرمایا, سید ابن طاؤس رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب الملاحم والفتن میں تین دفعہ حضرت نے فرمایا ملعون ملعون ملعون, دنیا کا ملعون ترین شخص ہوگا, ملعون ترین شخص ہوگا, ملعون ترین شخص ہوگا, وہ تھا صدام. اچھا, صدام کے گزرنے کے بعد آپ کے سامنے ہے, میرے سامنے ہے, مستقل کوئی حکومت نہیں ہے اور اختیارات ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. اختیارات کن کے ہاتھ میں ہیں آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, ہم سب جانتے ہیں. تو یہ قریبی علامات ظہور میں سے, قریبی علامات ظہور میں سے. تو اب یہ عراق کے بارے میں, اور پھر ایران عراق جنگ کے بارے میں جو حضرت نے ارشاد فرمایا تھا, اکثر بیشتر بحار الانوار کی 28 جلد میں یہ روایت آئی ہے, اور اکثر انقلاب کے فوراً بعد اس روایت کو, حتیٰ اہل سنت جسارت جو ان کا اخبار نکلتا تھا اس میں بھی اس روایت کو دیا تھا. یہ روایت ہے امام مسیح کاظم سلام اللہ علیہ سے, حضرت نے ارشاد فرمایا سیاتی زمان علی الناس ان قریب, وہ زمانہ آئے گا لوگوں پر, فی غیبت قائم الحجہ, ہمارے قائم کی غیبت میں, قبل ظہوری ان کے ظہور سے پہلے, سیقوم رجل من ولدنا من اہل قم, ہماری اولاد سے ایک مرد اٹھے گا اہل قم میں سے ہوگا, ید الناس الی الحق, وہ پوری کائنات انسانیت کو حق کی طرف دعوت دے گا, ومعہ قوم کا زبر الحدید, اس کے ساتھ ایک قوم ہوگی جس کے دل فولاد کے مانند ہوں گے, کا زبر الحدید, لا یحرکہم العواصف الرياح, پوری کائنات کی طاقتیں ایک طرف ہوں گی, وہ قوم ایک طرف ہوگی, مگر اس قوم کے پائے سبات میں لغزش نہیں پیدا کر پائیں گے, اسے ڈرا نہیں سکیں گے, اسے خوف زدہ نہیں کر سکیں گے, ولا یجبنون عن, وہ دشمن سے ڈریں گے ہی نہیں, جبن و خوف ان کے دل میں نہیں ہوگا, وعلی اللہ یتوکلون, وہ اللہ پر توکل کرتے ہوں گے. یہ روایت اور انقلاب ایران, یہ حضرت کے ظہور سے اس روایت کے بارے میں مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اس روایت کے بارے میں لکھا کہ اس انقلاب سے لے کے ظہور تک ایک عام انسان کی عادی عمر ہے. عادی عمر کیا ہے؟ یعنی 60-70 سے لے کے 80 سے اوپر ہوتا ہے تو وہ عادی سے زیادہ گویا عمر گزاری اس نے. عادی عمر یعنی 60-70-80 تک, یہ عادی عمر ہے. تو تقریباً 45 سال تو انقلاب کو ہو گئے ہیں. اچھا, دو تیسری آپ قریب ترین علامات کو دیکھیں تو یمن ہے, قریب ترین علامات کو دیکھیں تو یمن ہے. یمن کے بارے میں بہت زیادہ زور دیا ہے معصومین نے, یمن سے انقلاب اٹھے گا اور مقدس ترین انقلاب ہوگا, وہ مقدس ترین انقلاب ہوگا. تو ان حالات و ان واقعات میں اور حضرت کے ظہور سے پہلے 15 سعودی شہزادے ذبح ہوں گے خود ان کے ایک حاکم کے ہاتھ. تو اب آپ جو کچھ آل سعود میں ہو رہا وہ بھی آپ کے سامنے ہے, اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا اس پر پوری دقت سے نظر ڈالیں کہ ہم 1400 سال سے تڑپ رہے, ہم کسی کے منتظر ہیں, وہ لوگ کچھ بھی کسی کے منتظر ہو نہ, ہم تو منتظر ہیں. تو اس بنا پر ایک ایک لمحہ آپ کو دیکھنا ہے یہ دنیا کدھر جا رہی ہے, اب کتنا اس آنے والے کا وقت قریب ہے. اس اعتبار سے یمن ایک, یمن اور آل سعود خاص طور سے آل سعود, چونکہ اگر وہ روایت جو میں اکثر پیش کرتا تھا عصر ظہور میں, آپ بھی پڑھ لیجئے گا, عصر ظہور کتاب ہے علی حجت الاسلام علی قرآنی کی, اردو میں ترجمہ ہوا ہے عصر ظہور, انقلاب کے فوراً بعد یہ کتاب لکھی گئی تھی, دوبارہ یہ چھاپ ہوئی ہے, تیسری بار یہ چھاپ ہوئی ہے, ابھی اس میں نیا ایڈیشن بھی آیا ہے, وہ آپ پڑھ لیجئے گا, غالباً وہ اب انگلش میں بھی آئی ہے, عصر ظہور یعنی یہ وقت وقت ظہور ہے, اس کتاب کا عنوان ہی یہی ہے کہ یہ وقت وقت ظہور ہے. تو اس میں عصر ظہور میں ایک روایت جو نقل کی تھی وہ اکثر و بیشتر میں پڑھتا تھا دبئی سے لندن سے لے کے افریقہ سے لے کے یہاں تک پڑھتا تھا, اس کے سلسلے میں وہ روایت چونکہ میں جب یہاں حسینیہ میں پڑھ رہا تھا تو مر گیا وہ عبداللہ مر گیا, وہ روایت ہے عبداللہ سے متعلق عبداللہ کے نام کے ساتھ. اچھا مر گیا تو اب دنیا بھر سے سوالات آئے میرے لیے کہ آپ نے کہا تھا کہ عبداللہ کے مرنے کے بعد آل سعود کی حکومت سالوں نہیں ہے مہینوں ہے, جو سالوں سے زیادہ ہو گیا, سلمان آ گیا تو وہ کہاں ہے. تو اس پر میں تقریباً 20 کتابیں علائم ظہور سے متعلق میں نے جمع کی, لے جا کے رکھا, اب میں نے کہا آئیے سوال کیجئے, میں ایک ایک کر کے جواب دیتا ہوں. سوال یہ ہے کہ جو علامات ظہور بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک یہ کہ حجاز کے بارے میں, حجاز کا آخری بادشاہ عبداللہ ہوگا, عبداللہ جس طرح سے مرے گا وہ کیفیت بھی بتائی گئی ہے کہ کیسے مرے گا, اور اس کے بعد حجاز میں حکومت نہیں ہوگی, فتنہ ہوگا, 15 سعودی شہزادے ذبح ہوں گے اور آگ لگے گی, فوراً اس پر سیریا دخالت کرے گا. تو یہ حجاز کے واقعات میں عبداللہ آخری ہے. اچھا اب چونکہ عبداللہ مر گیا اور یہ نہیں ہوا تو ظاہر ہے ہر شخص جو سنتا ہے اس کا حق بنتا ہے کہ سوال کرے کہ کیوں نہیں ہوا. تو اب میں آپ سے عرض کروں کہ ابھی بھی میں شروع سے ایک بات آپ حضرات ذہن میں رکھیں, انتظار کے معنی کیا ہیں, جو اس فلسفے کو آپ ذہن میں رکھیے گا, انتظار کے معنی یہ ہیں کہ جتنی علامات کا ذکر ہے جیسے ان میں سے کوئی علامت ظہور ہو تو فوراً انسان یہ سمجھے کہ بس اب وقت آ گیا. درست ہے؟ درست ہے. اچھا اب وہ علامت گزر گئی مگر ہوا نہیں, ظہور ہوا نہیں, وہ علامت گزر گئی ظہور نہیں ہوا, تو اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ پورا خطبہ ہے مولا کائنات کا, وہ خطبہ لولا آیت فی کتاب اللہ لانبعتکم ما فی بطون امہاتکم من الان حتی یوم القیامہ. یہ اس خطبے کا ایک ٹکڑا ہے, ایک جملہ ہے, یہ وہ خطبہ جو طویل ترین زندگی کا خطبہ دے رہے تھے کہ دنیا کے کس کس ملک میں کب کب کیا کیا انقلابات آئیں گے, یہاں تک کہ پتھر بھی ہلیں گے, درخت بھی جلیں گے, اور ایٹمی جنگ, سیظلم الناس بشعاع الشمس, انسانیت پر ظلم ہوگا سورج کی شعاعوں کے ذریعے, یعنی سورج کی شعاعوں کو ایٹم بم کے طور پر استعمال کیا جائے گا. میں دیکھ رہا ہوں آسمان سے ٹکرانے والی بلڈنگیں, انسان جل کے راکھ ہو گئے ہیں, بلڈنگیں رہ گئی ہیں. حضرت کا یہ خطبہ ایک طویل ترین خطبہ ہے. الزام الناصب جو دو جلدوں پر مشتمل آج میں نہیں لے کے آیا ہوں, اس میں وہ پورا یہ جہاز جن کے بارے میں اکثر میں عرض کرتا رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں نہر ہرمز میں آنے والے جہاز جو آسمان سے ٹکرا رہے ہیں, اور پوری دنیا ہے ایک چھوٹا سا شہر مدن کا مدائن, یعنی وہ جہاز کیا ہے, وہ تو شہر ہیں شہروں کی طرح. یہ حضرت کے جملے ہیں خطبے میں. میں دیکھ رہا ہوں میرے قائم کے ظہور سے پہلے وہ آ گئے ہیں نہر ہرمز میں, اور نہر ہرمز بند ہو گیا, آگ لگ گئی ہے, اور آگ کے اور مجھے افسوس سے وہاں گرنے والی لاشوں پر, مجھے افسوس سے وہاں مرنے والوں پر. یہ پورا خطبہ حضرت کا. اچھا اب یہ ہوا تو نہیں ہے نہر ہرمز میں, دس دفعہ گئے نہر ہرمز, بس اب ہوا. ہر جنتری والے نے پیشگوئی کی کہ اب ہوگا, نہیں ہوا. اچھا اب آئیے نہ ہونے کا فلسفہ کیا ہے. جیسے عبداللہ مرا, مگر وہ جو کچھ اس کے مرنے کے بعد ہونا تھا نہیں ہوا, اب تک نہیں ہوا, اب کب ہوگا پھر بھی نہیں پتا. یعنی یہ ذہن میں رکھیے, گفتگو جو ہو رہی ہے امکانات کی بنیاد پر ہو رہی ہے, امکان کی بنیاد پر ہو رہی ہے. کوئی کسی کو مجھ جیسے کو حق نہیں پہنچتا ہے یہ کہہ دے کہ حتمن اس ڈیٹ کو اس تاریخ کو حضرت آئیں گے. جو بھی یہ کہے گا جھوٹا ہے, جو بھی کہے گا جھوٹا ہے, نہیں کہہ سکتے آپ. مجلسی جیسی ہستی نے کہا امکان ہے 1111 میں حضرت کا ظہور, نہیں ہوا. شیخ عباس قمی جیسی ہستی نے کہا امکان ہے 1313 میں ظہور, نہیں ہوا. علامہ طالب جوہری کی وہ علامات ظہور اٹھا کے دیکھیے گا, انہوں نے محنت کی ایک خطبے کا, حضرت کے جس خطبے کا میں حوالہ دے رہا ہوں اس خطبے کا ترجمہ کیا, علامات ظہور کا ترجمہ کیا, صرف خطبے کا ترجمہ. اس ترجمے کا آخر میں انہوں نے مجلسی کا یہ قول بھی دیا ہے, شیخ عباس قمی کا یہ قول بھی دیا ہے. جتنے جنتری جتنے آتا, ہندوؤں کا کیلنڈر جو تھا 2012 میں ختم ہو گیا, 2013 میں ہندوؤں کے مطابق حضرت کا ظہور ضروری تھا. یعنی اس لیے کہ بولا امام زمان نام مختلف ہے, صفات وہی ہیں جس کے منتظر ہندو بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, پارسی بھی ہیں, یہود بھی ہیں, نصارہ بھی ہیں, مجوس بھی ہیں, صفات وہی ہیں. صفات حتی ریڈ انڈین آیت اللہ ناصر مقام شیرازی کی کتاب انقلاب مہدی, ریڈ انڈین کے بارے میں کہ ان کا کیا عقیدہ ہے, اسپینش ان کے کیا اعتقادات ہیں اس دنیا کے مستقبل کے بارے میں. پوری دنیا کے دو نظریات ہیں, یا تو یہ ایٹمی بموں سے تباہ ہو جائے گی زمین, ختم ہو جائے گی, یہ ایک نظریہ. دوسرا نظریہ اس کے بالکل برخلاف ہے. ہاں ہر دور میں فرعون اور نمرود آئے, انہوں نے تباہ کرنے کی کوشش کی, مگر خدا نے ہر دور میں ایک مصلح کو بھیجا ہے اور ایک مصلح کو بھیجے گا جو اس کائنات کی اصلاح کرے گا. دوسرا نظریہ یہ ہے. اس نظریے کے ماننے والوں کی اکثریت ہے یہودی, نصارہ, مجوس, اسلام, صائبین. یہ ہوئے آسمانی مذاہب. آسمانی مذاہب کے علاوہ ہندو جو آسمانی مذاہب سے تعلق نہیں رکھتے, ان کا عقیدہ بت مت کی پیشن گوئی ہے. میں دیکھ رہا ہوں ان کی دریج جو ہندو کی کتاب ہے اس کے حوالے سے, طالب جوہری مرحوم نے خدا غریق رحمت کرے علامات ظہور میں ہندوؤں کی کتاب دریج سے دیا, میں دیکھ رہا ہوں اپنے جد کے شہر خدا کے گھر کے دروازے سے اعلان کرنے والا اعلان کر رہا, یعنی وہی جو امام مہدی صلوات اللہ وسلم علیہ ارواح اللہ الفدا خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کے اعلان کریں گے. یہ اعلان ہندوؤں کے کتاب دریت میں, یہ اعلان ہندوؤں کی تین کتابیں بنیادی کتابیں, ان تینوں کتابوں میں مولا امام زمان روح اللہ الفدا کے بارے میں پیشن گوئی موجود ہے. اسی طرح سے گرو نانک, یہ آپ شاید کسی کو یہ بات شاید پہلی بار پتا ہو, یا ہو سکتا ہے آپ حضرات کو پتا ہو, بہلول کا شاگرد رہا یہ گرو نانک جو ہے, یہ بہلول حضرت بہلول کا شاگرد رہا. یہ اس کی ایک تفصیل ہے, وہ تو خیر مجھے اس پر گفتگو نہیں کرنی ہے. یعنی ایک سال سے لے کے دو سال تک بغداد میں یہ حضرت بہلول کی خدمت پہ رہا. اس نے ائمہ کی زیارتیں بھی کی, شخص نے حج بھی کیا ہے, اور وہاں سے آ کر بہلول سے بہت کچھ سیکھنے کے بعد وہاں سے آ کر انہوں نے جو بھی ایک مکتب ایجاد کیا, یہ ایک تفصیل ہے اس کے سکھوں کے ہاں بھی. اور اسی طرح سے دنیا کا کوئی انسان جو کسی طرح سے عقیدہ رکھتا ہو, اس عقیدے کی بنیاد کسی شخصیت پر ہے، نام مختلف ہے، صفات وہی ہے. تو اب آئیے قرآن کریم کی وہ آیت جو یہ کہتی ہے کہ قطعاً یہ کائنات کسی بھی لمحے اس ہستی سے خالی نہیں ہو سکتی ہے. وہ کون سی آیت ہے؟ سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیت جو اکثر تلاوت بھی کرتا ہوں، ترجمہ بھی کرتا ہوں، آج اس کی پوری تفسیر میں آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں. یہی وہ آیت ہے. میں نے عرض کیا کہ جب عمارات میں جاتا تھا پہلا شعر پڑھنے کے لیے، جب ایک چیف انجینئر کو لے کر آیا، ہمارے کراچی کے سادات میں سے انجینئر تھے، وہ لے کر آیا، قبلہ آپ، میں چاہتا ہوں آپ ان سے مناظرہ کریں. میں نے کہا مجھ سے بہتر، چونکہ وہاں 30 سال آغا حجت اسلام آغا ذیشان جوادی صاحب وہاں رہے، قبلہ مرحوم. میں نے کہا مجھ سے بہتر یہاں ایک عالم موجود، نجف کے اور مراجع کے شاگردوں میں سے اور خاص شاگردوں میں سے. کہا نہیں، ان سے مناظرہ ہوا تھا، وہ تھوڑا سا نرم مزاج اور نرمی سے بول رہے تھے، یہ عرب ہیں آپ جانتے ہیں، ان سے ذرا سختی سے بولنے میں زیادہ. میں نے کہا سختی اور نرمی کا کیا مسئلہ، علمی گفتگو ہے، آغا نے کی ہوگی، اے مجھے لگتا ہے. خیر وہ لے کر آئے، یہاں تبلیغی جماعت کی سربراہی کرتا، یہاں بھی آتا، کینیڈا، یورپ، امریکہ، ہر جگہ جاتا، تبلیغی جماعت کی سرپرستی کرتا. وہ تو وہ شخص چیف انجینئر ہے پورے امارات کا، اس کو لے کر آئے. 5 گھنٹے اس سے امامت پر بحث ہوئی، حضرت ابراہیم خلیل کی امامت سے شروع کیا، آیت نمبر 123 سورہ بقرہ سے، سورہ قصص، سورہ انبیاء، سورہ نور، تمام قرآن کریم میں جن جن سورتوں میں امام ائمہ آیا ہے، خلافت کے نام سے، امامت کے نام سے آیا، تمام آیات پیش کی. نہیں نہیں مان کے دیا، نہیں یہ آیت بھی نبوت کی طرح نہیں، یہ آیت بھی نبوت کی طرح نہیں، یہ آیت بھی نبوت کی طرح نہیں. جس طرح سے انبیاء کے بارے میں آیات آئی ہیں، اس طرح سے آپ آیت دکھائیں، چونکہ آپ کے ہاں امامت اصول الدین میں سے. تو میں نے کہا آپ کے ہاں بھی اصول الدین میں سے؟ کہا نہیں. کیوں نہیں؟ اگر اصول الدین میں سے نہ تھا تو سرور کائنات کے جنازے کو چھوڑ کر اصحاب کیا کر رہے تھے؟ سرور کائنات کے جنازے کی نماز کیا فروردین میں سے نہیں ہے؟ ہاں ہے. تو کیا اس سے بہتر کوئی اور فرع ہو سکتی ہے کہ سرور کائنات کے جنازے کی نماز چھوڑ کے جائیں اور خلافت لڑیں؟ یہی کہہ کے تو لڑ رہے تھے یہ اصول دین میں سے، آپ آج کہہ رہے ہیں فرو دین میں سے. تو کہنے لگے اچھا اس کو تو رہنے دے، اس کو رہنے دے. کیا یہی سے اختلاف شروع ہوا؟ یہ اختلاف تو یہی سے شروع ہوا. اس کے بعد 5 گھنٹے کی مسلسل گفتگو، عرق ریزی، پسینہ پسینہ. اس کے بعد اچانک میرے ذہن میں سورہ بنی اسرائیل کی یاد آئی، یوم ندعو کل اناسن بی امام. یاد رکھو اس دن کو جس دن ہر گروہ انسانی کو، ہر گروہ انسانی کو بی امامہم، ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. ڈاکٹر صاحب نہیں کہتا قرآن کریم بی نبیہم، نہیں کہتا قرآن کریم بی رسولہم. یوم ندعو کل اناس بی رسولہم کیوں نہیں کہا؟ یوم ندعو کل اناس بی نبیہم کیوں نہیں کہا؟ یہ کیوں کہا یوم ندعو کل اناس بی امامہم؟ اس دن قیامت کے دن، یاد رکھو اس دن ہر گروہ انسانی کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اور عجیب بات یہ ہے، نماز ترک کرنے والے کے لیے وہ آیت نہیں آئی ہے جو آیت امام شناسی، امام ناآشنا کے لیے آئی ہے. روزہ ترک کرنے کے لیے وہ آیت نہیں آئی ہے، حج ترک کرنے کے لیے وہ آیت نہیں آئی ہے، زکات ترک کرنے والے کے لیے وہ آیت نہیں آئی ہے. جو آیت امام شناسی کے بارے میں، جو امام دیکھ کے بھی امام نہ آشنا ہو، اس کے لیے جو آیت آئی ہے وہ دوسری. نماز ترک کرنے والے کے لیے نہیں کہا قرآن نے، یہ نابینا ہے. نماز ایک عمل ہے، اس عمل سے آپ اگر صحیح انجام دیں گے تو ہو سکتا کچھ نور آ جائے. امام خود نور کا نام ہے، جو نور کو دیکھ کے استفادہ نہ کرے اس کو خدا کہتا ہے یہ نابینا ہے. جو نور کو سامنے دیکھ کے استفادہ نہ کرے خدا اسے کہتا کیا؟ یہ نابینا ہے، یہ نابینا ہے. روزہ ترک کرنے والے کے لیے نہیں کہا یہ نابینا ہے، حج ترک کرنے والے کے لیے نہیں کہا یہ نابینا ہے، زکات روکنے والے کے لیے نہیں کہا یہ نابینا. درست ہے، ترک حج کو کفر سے تعبیر کیا، ترک نماز کو شرک سے تعبیر کیا، مگر نابینا نہیں کہا، نابینا نہیں کہا. کیوں نابینا نہیں کہا؟ احکام دین کو اگر واجب نہ سمجھ کے ترک کرے تو یقیناً کافر ہے، مگر کفر کے معنی انکار، شرک کے معنی خدا کا کسی کو خدا کے ساتھ شریک قرار دینا. مگر میرے عزیز یہ بلب جل رہا، آپ آنکھ بند کر کے کہتے میں اس کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا، اس کا تعلق عقیدے سے زیادہ انسانیت سے ہے، عقل سے ہے، شعور سے ہے، علم سے ہے، حلم سے ہے، روشنی سامنے، نہیں میں نہیں دیکھنا چاہتا ہوں. تو خدا کہتا من کان فی ہذا اعمی، اچھا نہیں دیکھنا چاہتے ہو، جیسے تم یہاں نابینا ہو وہاں بھی ہم تجھے نابینا اٹھائیں گے. وہاں بھی ترک روزہ والے سے نہیں کہا وہاں تم نابینا ہوگے، ترک نماز والے کے لیے نہیں کہا وہاں تم نابینا ہوگے، حج ترک کروا نہیں کہا وہاں تم نابینا ہوگے. اب آئیے ایک باوز بلند صلوات بھیجیے. جو یہ آیات ایک دوسرے سے مربوط ہیں آپ غور کیجئے گا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، ہم نے بنی آدم کو کرامت دی. کرامت کسے کہتے ہیں؟ عزت، بلندی، مقام. یہ سورہ حجرات میں، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہیں خاندانوں اور قبیلوں میں تقسیم اس لیے کیا کہ کہیں اگر پہچانوانے کی ضرورت پڑے، کوئی پوچھے تم کون ہو، کہو میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کس قبیلے سے، فلاں قبیلے سے، بس تعارف کی خاطر، کہ تعارف کرانے میں، پہچانوانے میں آسانی ہو. اس لیے تمہیں مختصر قبائل و خاندانوں میں تقسیم کیا، کسی عظمت کے لیے نہیں، کسی بلندی کے لیے نہیں. خاندان باعث بلندی نہیں، کثرت خاندان باعث بلندی نہیں. فوراً کیا کہا سورہ حجرات؟ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سب سے بلند، سب سے محترم، سب سے باعزت کون ہے؟ جو تم میں سب سے زیادہ باتقوا ہو. تو کرامت، اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہاں ارشاد ہوتا ولقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو کرامت دی، عزت دی. سوال یہ ہے، یہ آیت جو کہہ رہی ہے ولقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو کرامت دی، سورہ مبارکہ بنی اسرائیل، نوٹ کر لیں ڈاکٹر صاحب، سورہ بنی اسرائیل آیت 70, 71, 72، ہم نے بنی آدم کو کرامت دی. یہی قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، ذہن میں رکھیے گا، ہم نے کیا کیا؟ آدم کی اولاد کو کرامت. اور یہی قرآن کہتا ہے اسی انسان کے بارے میں، سورہ وارقہ جمعہ ارشاد ہوتا ہے مَثَلُهُ كَمَثَلِ الْحِمَارِ، اس کی مثال گدھے کسی ہے، کس گدھے کسی؟ یحمل اسفارا، جس کے اوپر کتابیں لا دی گئیں. اس کے بعد کی آیت، مجھے یہ آیت پہ، بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، وہ گدھے سے بدتر ہے وہ قوم جو آیات الہی کو جھٹلاتی ہے. جو قوم گدھے سے بدتر ہے اسے پھر کیسے کہہ رہا کہ ہم نے کرامت دی؟ کیسے کرامت دی؟ کیا اس کرامت میں بنی آدم، لفظ بنی آدم میں اولاد آدم، جب ساری اولاد آدم اگر اس میں آ جاتی ہے تو پھر سورہ جمعہ کی آیت کو کہاں لے جائیں گے؟ وہ گدھے سے بدتر ہے وہ قوم جو آیات الہی کو جھٹلاتی ہے. اور تفسیر البرہان آج میں نہیں لے کے آیا ہوں، آیات الہی، مولا کائنات کے ارشاد، واللہ الذی بیدہ روحی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں علی کی روح، علی کی جان ہے، علی کا نفس ہے، انا آیت اللہ الکبریٰ، اللہ کی سب سے بڑی آیت میں ہوں. تو قرآن کریم جو کہہ رہا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله, بدترین مثال ہے اس قوم کی, مثال گدھے سے بھی بدتر ہے جو آیات الہی کو جھٹلایا. قرآن کو تو نہیں جھٹلایا جو آیات کا مجمع ہے, پھر کس کو جھٹلایا, کس آیت کو جھٹلایا, کس آیت کو جھٹلایا؟ انا الآیت اللہ الکبرا, سب سے بڑی آیت میں اللہ کی آیت میں ہوں. تو کیا کہا قرآن نے, بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ, آیت اللہ نہیں آیات اللہ, پورے بارہ امام کو جھٹلایا. چلے کہاں سے, پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پھر معاویہ پھر یزید پھر اس طرح سے. تو اب آئیے قرآن کریم, یہی قرآن کریم دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے, وہاں ایک فرد کے لیے, مثلہ کا مثل الکلب سورہ عرب, اس شخص کی مثال کتے کسی ہے, ان تترک یلحس, تو چھوڑ دے تو وہ بھونکتا ہے اور اگر تو اسے کچھ ڈال دے تو بھونکتا ہے. سورہ عرب کس کے لیے, بلام باور کے لیے. اچھا پوری کائنات کل کے لیے دو تقسیم کر کے انسانوں کو, سورہ نمل میں چونٹی کی گفتگو کے بعد سورہ انعام کا نام ہی اس لیے سورہ انعام ہے اس آیت کی وجہ سے, اولئک کل انعام, یہ لوگ چوپائے ہیں, بل ہم اضل, نہیں چوپایوں سے بھی بدتر ہیں. تو کہیں قرآن چوپایوں سے بھی بدتر قرار دے, کہیں گدے سے بدتر قرار دے, کہیں کتے سے بدتر قرار دے, اور یہاں پر آ کے کہہ دے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, ہم نے آدم کی اولاد کو تاج کرامت پہنا ہے. کیا حال ہے؟ تو پتا چلا کہ آیات, جب بھی آیات آتی ہیں, جب بھی کسی کی, اگر کسی قوم کے فضائل بیان ہو رہے ہیں, یہ قوم بہت اچھی ہے, یہ قوم سخی ہے, یہ قوم دلیر ہے, یہ قوم جنگجو ہے, یہ قوم, تو اس کے معنی یہ ہرگز نہیں ہوتے ہیں کہ اس میں کوئی بزدل نہیں ہے, اس کے معنی یہ ہرگز نہیں ہوتے ہیں کہ اس میں کوئی کنجوس نہیں ہے, اس کے معنی یہ نہیں ہوتے ہیں کہ اس میں, جیسے کوفہ الکوفی لا یوفی, کوفے والا وفا نہیں کرتا, یہ لفظ مطلق نہیں ہے, اس لیے کہ کوفے والوں میں سے جو وفادار نکلے ہیں کائنات میں نہیں نکلے. آپ لے کے آئیے میسم جیسا, لے کے آئیے حجر ابن عدی جیسا, لے کے آئیے ساسہ ابن سوہان جیسا, زید ابن سوہان جیسا, اسبق ابن نباتہ جیسا, کمیل ابن زیاد جیسا, لائیے, نہیں لا سکتے, نہیں لا سکتے. اولئک کا نجوم, امیر المومنین فرماتے ہیں یہ میرے ستارے ہیں, ستارے شاہ آسمان ولایت کے ستارے ہیں, یہ آسمان ولایت کے ستارے ہیں. تو مگر چونکہ چالیس پچاس سو دو سو ہزار کی وجہ سے دس ہزار سے لے کے دس لاکھ تک مولا حسین کے مقابلے پر آتے ہیں, تو یہ چالیس ہزار, جب آپ کا محاورہ, میرا آپ کا محاورہ کہتا ہے کہ پورے تالاب کو بولیے ایک مچھلی گندا کرتی ہے, پورے تالاب کو ایک مچھلی گندا کرتی ہے, یہاں تو تالاب میں دس ملین مچھلیاں ہیں, ان دس ملین میں صرف پاک و پاکیزہ صرف دس مچھلیاں ہیں, ان دس مچھلیوں کی وجہ سے دس ملین کو آپ صحیح تھوڑی کہیں گے. تو ہمیشہ اصول یہی ہے کہ اکثریت پر قواعد بنتے ہیں, تو اکثریت پر جو قاعدہ بنتا ہے اس کے معنی یہ نہیں ہوتے ہیں کہ ہر فرد جو ہے وہ اس تعریف میں ہے, بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. تو اسی طرح یہ مجھے نہیں پتا میں کہاں تک اپنی گفتگو کو سمجھانے میں کامیاب ہوں, مجھے نہیں پتا. اب آئیے, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم, ہم نے بنی آدم کو تاج کرامت پہنا ہے, تاج کرامت پہنا ہے. کم سے کم بنی آدم سے مراد حضرت آدم کی جو بلا فاصلہ نسل ہے وہ تو ہے ہی، ہے نا، ہے نا، کیوں ڈاکٹر صاحب، ہے نا؟ تو کیسے ہو سکتا خداوند عالم قابل کو کرامت پہنائے؟ کیسے ہو سکتا ہے قابل؟ آج 7.5 بلین انسان ہیں، تو وہ شخص ایک فرد کا قاتل نہیں ہے، 1 بلین انسانوں کا قاتل ہے، 1 بلین انسانوں کا قاتل ہے۔ تو یہ من قتل نفسا متعمدا فکانما قتل الناس جميعا، سورہ نساء، جس نے ایک نفس کو جان بوجھ کر قتل کیا اس نے پوری کائنات انسانیت کو قتل کیا۔ ایک تو انسانیت کی بے احترامی کی، ایک یہ کہ اس سے پیدا ہونے والے سارے انسان قتل ہو گئے، درست؟ تو اسی طرح سے آپ قابل جو صرف حضرت حابیل کا قاتل نہیں ہے، حضرت حابیل کی نسل جو قیامت تک آنی تھی ان سب کا قاتل ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ اس آیت کا وہ شخص قاتل مصداق بنے؟ اور اس قاتل کے بارے میں روایت سید بزرگوار سید عبداللہ شبر علی اللہ مقام نے سن 1100 ہجری کے علماء میں سے تسلیت الفواد فی بیان الموت والمعاد، یہ بزرگوار بہت ہی پہنچے ہوئے جو میری آپ کی اسلام ہے، شب جمعہ کچھ اعمال کر رہے تھے باب الحوائج امام موسیٰ کا السلام علیہ کے حرم میں، زری سے اونک آئی، زری سے آواز آئی، یہ لو بیٹے قلم، اس سے کتاب لکھو۔ تو اس بزرگوار نے اس سے کتابیں لکھی ہیں، بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں، ان میں ایک کتاب ہے موت کے بارے میں، تسلیت الفواد فی بیان الموت والمعاد، اس میں قابل کے بارے میں ایک واقعہ ہے۔ ایک شخص سرور کائنات کی بارگاہ میں آیا، کہا کہ یا رسول اللہ میں ایک عجیب منظر دیکھ کر آیا ہوں۔ کہا کیا؟ میری بیوی بیمار تھی، میں نے دیکھا کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو ایک شخص نے مجھے مشورہ دیا کہ برہوت جاؤ، برہوت میں ایک چشمہ ہے، اس چشمے کا پانی لا کے پلاؤ، تمہاری بیوی ٹھیک ہو جائے گی۔ برہوت یمن میں ایک وادی کا نام، جہاں کفار فاسق ان کی روحیں ہوتی ہیں۔ تو میں گیا، میں اس کے دیے ہوئے پتہ پر گیا تو وہ درخت بھی تھا، وہ چشمہ بھی تھا اور کنواں تھا۔ میں نے کنویں میں ڈول ڈالا، پانی نکالا، ابھی پانی نکالا ہی تھا، اوپر سے سورج سے ایک شخص آیا، اس نے مجھے گھسیٹا، کھینچا اور آواز دی، میں پیاسا مرا، مجھے پلاؤ، پہلے مجھے پلاؤ۔ مجھے کھینچا پیچھے تو ڈول کی رسی میرے ہاتھ میں تھی، مگر ڈول کا پانی گر گیا۔ میں جب پیچھے ڈر کے مارے پیچھے ہٹا، پلٹ کے دیکھا یہ کون ہے، تو زنجیروں میں بندھا ہوا تھا، وہ سورج کی طرف گیا اور سورج میں جذب ہوا۔ پھر دوبارہ میں نے پانی نکالا، یہ کیا منظر ہے؟ پھر دوبارہ یہ ہوا، 3 بار یہ ہوا، اور چوتھی بار فوراً پانی نکال کے میں دوڑا، یہ منظر ہوا میرے ساتھ۔ تو سرور کائنات کی زندگی میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے وہ کون ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا وہ قابل ہے، وہ آدم کا بیٹا قابل ہے، جو قیام قائم تک اس کے ساتھ یہی ہوتا رہے۔ تو اب ایسا شخص وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کی آیت کا مصداق کیسے ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا، درست ہے؟ کیسے ہو سکتا؟ جیسے میں نے عرض کیا تھا تفسیر البرہان میں، اب بات چیزیں جیسا کہ میں اکثر صرف دل میں لے کے ہم چلے جائیں گے، حضرت محسم کی طرح بتا نہیں سکتے، یعنی بہت سی ایسی چیزیں، جیسے ان چیزوں کو بیان کرنے کا ابھی بھی وقت نہیں آیا، وہ جب مولا امام زمان روح اللہ الفدا آئیں گے تو خود چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گے۔ ورنہ آپ یہ دیکھیے قرآن کریم کی آیت، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جو کائنات انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی ہو، للناس۔ کیا کرو گے؟ تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، عمل بالمعروف کرتے ہو اور نہی عن المنکر کرتے ہو، وتؤمنون باللہ اور اللہ پر ایمان لاتے۔ جب اس آیت کی تلاوت قرآن میں اسی طرح سے جب اس آیت کی تلاوت کی تو مولا امام باقر سلام اللہ علیہ نے فرمایا ابو بصیر کم سے کم تم تو اس طرح سے تلاوت نہیں کرو، کہا فرزند رسول میں کس پھر کیسے تلاوت کروں؟ تو حضرت نے فرمایا کیا تو سمجھتا ہے کہ یہ آیت اس طرح سے کنتم خیر امتن، امت فرد فرد کے مجموعے کا نام ہے، تمام افراد ملت کے مجموعے کا نام امت ہے، اگر یہ پوری کی پوری امت خیر ہے تو یزید خیر، معاویہ خیر، شہزادی کا گھر جلانے والا خیر، حکم دینے والا خیر، آگ لے کر آنے والا خیر، محسن کو سکھ کرنے والا خیر، اور مولا حسین کو ذبح کرنے والا خیر، کائنات میں شر تو ہے ہی نہیں، پھر تو شر تو ہے ہی نہیں، اگر اس آیت میں امت سے مراد امت ہے تم کہا مولا پھر کیا ہے؟ کہا یہ آیت اس طرح سے تھی کنتم خیر و ائمت، تفسیر البرہان فی تفسیر القرآن، تم بہترین ائمہ ہو، اوپر سے حمزے کو ہٹا دیا امت لگا دیا، اب چونکہ اس طرح کتنے اس طرح کے واقعات ہیں بولیں گے تو کیا ہوگا؟ ہنگامہ ہوگا، ابھی بھی جب میں بول چکا ہوں دیکھیے گا انٹرنیٹ پر کیا آئے گا اپنوں کی طرف سے، مشکلات ہیں، مشکلات ہیں، ایک آیت پر میں نے تقریر کی اور میں نے بھی کہا کچھ بھی ہو جائے مگر اس پر تقریر، ہر جگہ میں نے وہ تقریر کی، سورہ آل عمران کی آیت پر جو قد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر، اللہ نے سن لیا ان کا قول جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے، ونحن اغنیا ہم غنی، سورہ آل عمران ہم غنی ہیں، اللہ نے ان کا قول سن لیا، قد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیا ونکتب ما قالوا، جو کچھ کہا ہم نے لکھ لیا، ونکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء، اور انبیاء کا قتل، مولا امام پنجم سلام اللہ علیہ تفسیر البرہان ایک، تفسیر تاویل آیات دو، تفسیر نور الثقلین تین، تفسیر علی ابن ابراہیم چار، چار تفسیر برہان فی تفسیر قرآن پانچ، پانچ تفاسیر میں یہ اس آیت کی تفسیر کیسے آئی، پانچ تفاسیر میں یہ آیت اس آیت کی تفسیر کیسے کی گئی؟ مولا امام پنجم سلام اللہ علیہ نے ابو بصیر سے پوچھا کیا تو یہ تمہیں پتا ہے کوئی ہے ایسا شخص یہود نصارہ مجوس، اس سے پہلے اس آیت سے پہلے یہودیوں کا ذکر ہے، اس کیا کوئی یہودی کوئی مجوس کوئی عیسائی کوئی مسلمان ایسا ہے جو خدا کو مانتا ہو اور فقیر کہتا ہو؟ کہا نہیں فرزند رسول ایسا تو نہیں ہو سکتا، جو خدا کو مانتا ہے وہ خدا کو غنی مانتا ہے، یہ ناممکن ہے کہ خدا کو مانے اور خدا کو فقیر مانے، خدا کے مانے ہی مالک ہو غنی ہو مغنی ہو بے نیاز، خدا یعنی اپنی صفات کے ساتھ خالق وہ ہے مالک وہ ہے رازق وہ ہے غنی وہ ہے، ان صفات کے ساتھ جتنی آسمانی کتابیں جو بھی آسمانی مذاہب ہیں خدا کو اس طرح سے مانتے ہیں، پھر پروردگار عالم یہ جو ارشاد فرماتا ہے قد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر، سن لیا اللہ نے ان کا قول جو یہ کہتا ہے اللہ فقیر ہے، نحن اغنیا اللہ کے مقابلے ہم غنی، تو کہا فضل رسول پھر یہ کس طرح سے؟ فرمایا مقدمے میں، خود تفسیر میں قسم نہیں ہے، مقدمے میں قسم ہے، مقدمہ پوری ایک جلد 500 صفحات پر مشتمل ہے، وہ جلد سمیت 9 جلدیں ہیں تفسیر البرہان کی، اس کو ہٹا دے تو 8 جلدیں ہیں، مقدمے میں بزرگوار نے متواتر روایات کو دخل کیا ہے، وہ کیا؟ حضرت نے فرمایا واللہ ما رأوا اللہ حتی یقول ان اللہ فقیر، یہ جملے، اللہ کی قسم انہوں نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں ہے تو فقیر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، انہوں نے ما رأوا اللہ، انہوں نے اللہ کو کب دیکھا جو فقیر کہیں؟ حتی یقول ان اللہ فقیر، دیکھا ہی نہیں تو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا مطلب؟ یعنی انسان کسی کو دیکھتا ہے لباس کو، اگر لباس پھٹا پرانا ایسے بس تو اس کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ فقیر ہے. اچھا لباس تو اچھا پہن کے آیا تھا معاشرے میں ذرا بننے کے لیے، اتفاق سے ہم گھر پہنچے تو پتا چلا پیاز کے ساتھ سوکھی رکھی روٹی کھا رہا، یہ صرف باہر بن رہا تھا، اندر بیچارہ کچھ بھی نہیں تھا. تو ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ گئے دیکھا سوکھی روٹی اور پیاز ہے. تو آپ نے جب اس غذا کو دیکھا تو کیا فیصلہ کیا؟ فقیر ہے. ٹھیک، آج کل کے حساب سے اور اس زمانے کے حساب سے بھی ہمیشہ جب دیکھو پیدل چلا رہا پیدل چلا رہا، کوئی سواری ہے نہیں، نہ گدا ہے نہ گھوڑا ہے. آج کل کے حساب سے جب دیکھو ٹوٹی پھوٹی پتہ نہیں کباڑیا سے کہیں سے لے کے آیا ٹوٹی ہی ٹوٹا، اس کے پاس نہ مرسیڈیز ہے نہ بی ایم ڈبلیو ہے نہ لیکسس ہے نہ اور جو قیمتی گاڑیاں. تو اب دیکھا ایک دن پیدل چلا آ رہا، وہ بھی نہیں گاڑی بھی نہیں، کیا کہیں گے آپ؟ فقیر ہے. تو یا تو سواری کو دیکھ کے آپ فقیر کہیں گے، خدا کی کوئی سواری نہیں ہے، یا تو غذا کو دیکھ کے فقیر کہیں گے خدا کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، یا تو مکان کو دیکھ کے فقیر کہیں گے خدا لا مکان ہے، یا لباس کو دیکھ کے فقیر کہیں خدا لباس نہیں پہنتا اس کا جسم نہیں ہے. تو خدا کو فقیر کس بنا پر کہیں گے؟ کس بنا پر خدا کو فقیر کہیں گے؟ تو ابو بصری نے کہا مولا پھر کس کے لیے؟ واللہ ہمیں فقیر کہا تو خدا کو جلال آیا. حجج اللہ کو فقیر کہا تو خدا کو جلال آیا. میری حجت کو علی کائنات کو الٹ پلٹ کر رکھ دے، اگر پیاز اور روٹی کھاتا سوکھی تو تو فقیر سمجھتا؟ سترہ مقامات پر پیوند لگا ہوا کرتا پہنتا ہے، ایک ہزار غلام جو آزاد کرے کیا وہ نہیں پہن سکتا اچھا لباس؟ تو فقیر سمجھتا ہے؟ وہ کائنات کو غنی کرنے کے لیے آیا ہے، خود اس دنیا کو حقیر سمجھ کے فقیر رہے گا، اس دنیا کو حقیر کرنے کے لیے فقیر رہے گا، دنیا کو غنی کرنے کے لیے اس کو تو فقیر سمجھتا؟ خدا نے اپنی حجتوں کو فقیر کہنے والے کو جلال میں آ کر کہا، تو میرے حجت کو فقیر نہیں کہتا، تو مجھ اللہ کو فقیر کہتا. اس آیت کے معنی یہ ہیں، اس آیت کے معنی یہ ہیں. کون ہے جو اللہ کو فقیر کہے؟ کوئی نہیں ہے جو اللہ کو فقیر کہے. تو اب یہ اس آیت کی، اب آپ بتائیے، آپ کو شہزادی کی قسم دیتا ہوں، اس تفسیر میں کیا غلطی ہے بولیے ذرا. عقلن نقلن، کیا آپ کی عقل سے قرآن کریم اور خدا کا کلام مطابق نہیں ہے؟ کیوں قرآن کہتا افلا تعقلون؟ کیا تمہاری عقل نہیں ہے؟ افلا تعقلون افلا تعقلون افلا تعقلون، کم سے کم چار ہزار، چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیات میں کم سے کم ایک ہزار دفعہ آیا ہے عقل استعمال کرو، عقل استعمال کرو. کیوں؟ کیا عقل کے مطابق نہیں ہے؟ تو اب میں چار اور آیتیں پیش کروں گا تو آپ اچھل جائیں گے، مگر معاشرہ ابھی بھی اس منزل پر نہیں ہے. ابھی کتنے حقائق ہیں جو اس طرح سے پوشیدہ ہیں. کیا کچھ کیا؟ صرف اہل بیت پر ظلم کیا؟ نہیں، قرآن پر ظلم کیا، قرآن کریم پر ظلم کیا، قرآن کریم پر. تو اب آئیے ایک باوز بلند جذباتی درود بھیجیے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو کرامت کا تاج پہنایا. وَحَمَلْنَا اللَّهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم ہیں جو بر اور بحر، سمندروں اور دریاؤں اور پہاڑوں پر ہم اس انسان کو گماتے ہیں. ایک جگہ ارشاد فرمایا وہ وہی خدا ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ذلول قرار دیا. ذلول کیا مطلب؟ یعنی آرام آرام سے چلنے والی چیز. کتنی تیزی سے یہ زمین گھومتی ہے، کس قدر تیزی سے گھومتی ہے، پار سیکنڈ کتنے مائل طے کرتی ہے یہ زمین اپنے محور کے گرد جو گھومتی ہے. مگر کیا اگر یہ ہلنے لگے تو ہم آپ جی سکیں گے؟ خدا کہہ رہا ہم نے ذلول قرار دیا. یہ چلتی بھی ہے اور سکون سے چلتی ہے، تمہیں پتا بھی نہیں چلتا. تو اب آئیے قرآن کریم کا ارشاد، ارشاد ہوتا ہے ہم اللہم فی البر والبحر، ہم ہیں جو سمندروں پہاڑوں اور دریاؤں میں تمہیں گھماتے ہیں اٹھائے پھرتے. ورزقناہم من الطیبات، اور پاک و پاکیزہ چیزوں سے ہم نے رزق دیا. وفضلناہم، اب آیا کرمنا کے بعد پھر فضلنا آیا، فضلنا روحانی فضیلت، کرمنا مادی فضیلت. وفضلناہم الا کثیر ممن خلقنا تفضیلا، بہت سی میری مخلوق پر میں نے بہت بڑی فضیلت دی ہے اے انسان تجھے. اب دیکھیے اس کے بعد فوراً اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے یہ فضیلت کس کے لیے، یہ شرف کس کے لیے، اس شرف کا مالک کون، یہ تاج کرامت، یہ تاج فضیلت کس کے سر پر سجے گا؟ اگلی آیت کو یوم ندعو کل اناس بامامہم، یہ اس کے سر سجے گا جس دن ہم ہر گروہ انسانی کو بلائیں گے، جس نے صحیح امام کو چنا اسی کے سر پر یہ تاج ہم رکھ دیں گے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، اب آپ دیکھیے فمن اوتی کتابہ بیمینہ، اس کی پوری زندگی کے اعمال کی کتاب جب اس کے دائیں ہاتھ میں تھما دی جائے گی اور سر پر تاج ولایت سجایا جائے گا، تاج تشیع. آگے دیکھیے امام باقر السلام علیہ کیا فرماتے ہیں، کتنے خوش قسمت ہو تم، ہمیں پیغمبر کے ساتھ بلایا جائے گا اور تمہیں ہمارے ساتھ بلایا جائے گا. تم کیا سمجھتے ہو جب تم ہمارے ساتھ بلایا جاؤ گے تو تمہارے تین دفعہ واللہ تم جنت جاؤ گے، واللہ تم جنت جاؤ گے، واللہ تم جنت جاؤ گے. یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہ، کتاب دے دیے، لے فاضل موسوی ذرا تو نے بھی تھوڑی سی خدمت کے لے کتاب لے ہر ایک. میں مجھ سے زیادہ ڈاکٹر صاحب کو دیں گے، ایسے ولایتی جذباتی جو مومنین سننے کے لیے آتے دور و دراز سے، بارش ہو سیلاب ہو کچھ بھی ہو، نئی مجلس سے حسین چلو، قسم خدا کی شہزادی ان کو کیا دیں گی نہیں پتا. جو یہ کہہ کے گھروں سے نکل دیں سیلاب ہو کچھ بھی ہو نہیں مجلس حسین چلو. علامہ منشی کی حولیت المتقین اردو میں ترجمہ تعزیز الاسلام پڑھیے، آپ سب کچھ چھوڑ کے نکلیں گے نہیں چلو مجلس حسین ہے، نکلو مجلس حسین ہے، کیا بارش کیا سیلاب نہیں مجلس حسین ہے. تو فمن اوتی کتابہ بیمینہ، بس جس کی کتاب اعمال کی اس کے دائیں ہاتھ میں تھما دی جائے، فاولئک یقرؤون کتابہم، بڑی خوشی سے کتاب کھول کے پڑھ رہے ہیں. دیکھو دیکھو دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے دوسروں کو ادھر آؤ میری کتاب پڑھ لو، ادھر آؤ میری کتاب پڑھ لو، ہر ایک کو دکھائے پھر رہا. بالکل اسی طرح سے جیسے جو بچہ فرسٹ آیا ہے وہ کیا کرتا ہے، اسکول میں ہر ایک کو دکھاتے ہیں دیکھو بالکل وہی منظر ہے، بالکل وہی منظر ہے میدان آخرت میں، بالکل وہی منظر. یہ دیکھو میری کتاب میرے ہاتھ میں دے دی گئی، ادھر آؤ یہ قرآن آیات، ادھر آؤ میری کتاب پڑھ لو. دیکھو ارشاد ہوتا ہے فمن اوتی کتابہ بیمینہ، بس جس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں تھما دی جائے، فاولئک یقرؤون کتابہم، بڑے سکون اطمینان سے مسکراہٹوں کے ساتھ ہنسی مذاق کے ساتھ اپنی کتاب پڑھ لیں گے. ولا یظلمون فتیلا، ذرہ برابر ظلم ان پر نہیں ہوگا، اس لیے کہ خود مظلوم واقع ہوئے تھے، یہ خود مظلوم پر رونے والے تھے. اب آئیے ومن کان فی، یہ دیکھیے میں نے عرض کیا تھا یہ تعبیر صرف یہاں آئی ہے اور کہیں نہیں آئی قرآن کریم میں. ومن کان فی ہاد ہی آما فو فی الآخرۃ آما، وَأَضَلُّ سَبِيلًا. سبیل سے مراد مولا کائنات ہے, سبیل سے مراد مولا کائنات. ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ عَامَ, جو یہاں عامہ تھا نابینا تھا, جو یہاں نابینا تھا, فَوَ فِي الْآخِرَةِ عَامَ, وہ آخرت میں بھی نابینا. نابینا سے مراد وہ نہیں ہے بیچارے جس کی بینائی نہیں تھی, اس کا کیا قصور ہے. نابینا سے مراد جس کے دل کی آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہوں, جو نور ولایت روشن ہے, علی سامنے ہے مگر ادھر جا رہا, علی آواز دے رہے ہیں مگر ادھر جا رہا, حسن آواز دے رہے ہیں ادھر جا رہا, حسین آواز دے رہے ہیں ادھر جا رہا, زین العابدین تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں ادھر جا رہا, باقر علوم اولین ہزاروں آنکھ علم کا استفادہ کرتے ہیں مگر قیادت کس کی. اور امام صادق سلام اللہ علیہ, امام موسیٰ کاظم سلام اللہ علیہ, نور یہاں پر ارشاد ہوتا ہے فمن کان فی ہادہ عام, جو اس زندگی میں نابینا تھا, فہو فی الآخرت عام, وہ آخرت میں بھی نابینا ہوگا, وَأَضَلُّ سَبِيلًا, وہ سب سے زیادہ گمراہ ہوگا, وہ گمراہ ہوگا. اس لیے سب اَضَلُّ سَبِيلًا, اس لیے کہ سورج کو دیکھ کے وجود کا انکار کرے, سورج کو دیکھ کے وجود کا انکار کرے, تپش محسوس کرے پھر انکار کرے, زرق زمین سے سورج کی روشنی سے رزق کھا لے پھر انکار کرے, اور پھل کھا لے سورج کی وجہ سے پھر انکار کرے, تو ظاہر ہے کہ نعمت الہی کا کھا لے پھر انکار کرے, اور سب سے بڑی نعمت نعمت ولایت جس کی وجہ سے چلتا پھر پانی تیرے لیے نہیں دیا تھا, دمک پانی کس کے لیے, یہ زمین کس کے لیے, یہ آسمان کس کے لیے. انما خلقت السماء مبنیتا ولا ارضا مطحیہ ولا قمرا منیر ولا شمسا مضی ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت ہاؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء. یہی سورہ بنی اسرائیل کہہ رہی ہے, یہی سورہ بنی اسرائیل. اللهم صل على محمد, یہی سورہ بنی اسرائیل کہہ رہے میرے, ولقد کرمنا بنی آدم, آدم کے اولاد میں ابلیس نے کیا کہا تھا, ولا اغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین, میں جس آدم کی وجہ سے تو نے میری 6000 سال کی عبادت کو اکارت کر دیا اور تو نے اپنی بارگاہ سے مجھے دھتکارا, میں بھی اس آدم کی اولاد کو راہ مستقیم پر بیٹھ کر اٹھا اٹھا کے پھینک دوں گا. الا عبادک منہم المخلصین, مگر وہ بندے جو تیرے مخلص ہیں ان پر میرا داؤ نہیں چلے گا. تو راہ مستقیم, راہ مستقیم کیا ہے؟ علی. راہ مستقیم علی, راہ علی. تو یہ راہ علی جسے نظر نہ آئے, قرآن کیسے نہیں کہے گا من کان فی ہادہ عام, جسے گلیاں کوچیاں نظر آ رہی ہے, ہائی وے نظر نہیں آ رہا, نہیں نظر آ رہا, نہیں ہائی وے نظر آئے تو بھی نہیں مجھے گلیوں سے جانا, یہ میں میری تعبیر نہیں ہے. اب میں آیت کی تلاوت کر دیتا ہوں تو آپ کی آپ مزید لطف اندوز ہوں. والذین جاہدوا فینا, وہ لوگ جو ہماری راہ میں ڈٹ کے جد و جہد کرتے ہیں, لنہدینہم سبلنا, ہم گلی کوچوں سے بھی لے آتے ہیں ہائی وے پر. یہ قرآن کریم سورہ عنکبوت کی آخری آیت ہے. والذین جاہدوا فینا لَنَهْدِيَنَّمْ سُبُلَنَا, جو ہماری راہ میں ڈٹ کے جد و جہد کرتے ہیں, ہم ہری ہری کوچے سے وہ گم 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 کے گھومتے چلے جائیں مگر ہم لے آئیں گے, ہائی وے پر لے آئیں گے, ہم لے آئیں گے. لَنَهْدِيَنَّمْ سُبُلَنَا, سبل سبیل کی جمع, سبل سبیل کی جمع ہے. گلی کوچوں میں اگر کوئی مومن بھی گلی کوچوں میں گیا تو ہم لے آئیں گے, ہاں جو ہائی وے کو چھوڑ کے گلی کوچے کی طرف گیا نہیں, اس کو نہیں لائیں گے. اس کو نہیں لانا. فاضل السبیلا, وہ کیا, وہ تو راہ سے گمراہ ہو چکا, وہ زبردستی چلا گیا, چلا جا, چلا. انا ہدیناہ السبیل, سورہ انسان, ہم نے تجھے سبیل دکھا دیے. اما شاکرن, یا شکر گزار بن جا نعمت علی اور علی کی اولاد علی کی اس ولایت اس نعمت پر شکر گزار بن جا. اما کفورا, یا کفر کر لے, یا کفر کر لے, تیری مرضی ہے. انا ہدیناہ السبیل, ہماری ذمہ داری تھی سبیل کی ہدایت, ہم نے ہدایت کر دی. اما شاکرن و اما کفورا. میرے عزیز, میری اس عنوان پر آج یہ گفتگو تھی. میں دعا کیجئے کربلا کا راہ کی راہ کھل جائے, ورنہ ہم ہیں, آپ ہیں اور یہ غم ہے. انشاءاللہ میں آپ سرچ کروں کہ واقعا میں ابھی تفسیر میں داخل بھی نہیں ہوا, میں صرف ترجمہ کر رہا تھا, اور ترجمے کے ساتھ ساتھ دوسری آیات میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا, وقت ختم ہو گیا. میں آپ سے عرض کروں کہ ہاں, کیا ہوا ہے, من کان فی ہذہ اعمى. آپ اس آیت کو دیکھیے, جو یہاں اندھا ہے کیا اس سے زیادہ اندھا ہوگا جو یہ کہہ دے کہ مجھے کربلا میں یزید کا ہاتھ نظر نہیں آتا؟ کیا اس سے بھی زیادہ کوئی اندھا ہوگا, اس سے زیادہ کوئی نابینا ہوگا جو یہ کہہ دے کہ مجھے کربلا کے واقعے میں یزید کا ہاتھ نظر نہیں آتا؟ اگر تجھے کربلا میں یزید کا ہاتھ نظر نہیں آتا تو رسول کی بیٹیاں کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام تک جو اسیر ہو کے گئی تھی وہ بھی نظر نہیں آیا. راستے میں جو اولاد فاطمہ معصوم بچے گر گر کے شہید ہوئے وہ بھی نظر نہیں آیا. دربار شام میں نے, اب میں پھر سے اس واقعے کو دہراتا ہوں, واقع ماتمی مرثیہ, کیا شرف ہے. آپ دیکھیے, میں چونکہ موضوع ہے تو تکرار کر رہا ہوں, مجھے معاف کیجیے گا, یہ واقعہ میں تکرار کر رہا ہوں. کرامات الزینبیہ, سلام اللہ علیہ, شہزادی کے کرامات پر مشتمل کتاب ہے, جو پہلے عرض کر چکا ہوں مگر میرے اس موضوع سے متعلق ہے کہ کس طرح سے یہ شخص, کیسا تاج کرامت اس کے سر پر پہنایا جاتا ہے, جو آ کے روتا ہے, جو آ کے مظلوم پر دو آنسو بہاتا ہے. اس کا مقام دیکھیے شہزادی زہرا کی بارگاہ میں, اس کی عزت دیکھیے شہزادی کی بارگاہ میں. چونکہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ جب شام سے چلی تھی تو کچھ شامی خواتین کو بلا کر زندان میں دفن ہونے والی معصوم بچی کی وصیت کی تھی کہ میرے معصوم بچی اکیلی ہے یہاں, میرے بابا نجف میں ہیں, میرے بھائی کربلا میں ہیں, میری ماں مدینے میں ہیں, یہ معصوم بچی جیل میں اکیلی ہے, یہ جیل سے نکلنا پسند نہیں کیا, جیل ہی میں شہید ہو گئی ہیں. اے شامی خواتین, تم میری اس بچی کا خیال رکھنا, ہر شب جمعہ آ کر اس ننی سی قبر پر چراغ روشن کرنا. میں زینب تمہیں ضمانت دیتی ہوں, میری ماں فاطمہ تمہاری شفاعت کریں گی. تو ان خواتین میں سے کچھ خواتین تھی پوری پابندی سے آتی تھی اور شہزادی سکینہ کی قبر پر چراغ جلاتی تھی, اور پھر 10 منٹ 20 منٹ شہزادی کے مسائل پڑھ کے رویا کرتی تھی. یہ مسئلہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا, اور بھی خواتین کو پتا چلا. شامی خواتین میں خاص طور سے جب امام سجاد سلام اللہ علیہ, جب یہ واقعہ ہوا, وہ واقعہ کیا کہ ایک شکاری جو ایک ہرنی کو پکڑ کر لایا یزید کو پیش کر کے ان سے انعام لینے کے لیے, تو وہ در زندان کے سامنے سے گزر رہا تھا, دربار یزید جانے کے لیے اس ہرنی کو لے جا کے یزید کو پیش کرے اسے انعام لے. در زندان پر پہنچا تو اس ہرنی نے اپنے پیر ٹکا دیے زمین پر اور ہل کے نہیں دیا. اس نے وہ پیچھے آیا اس کو دھکا دینے کے لیے, بس اتنا سا موقع ملا, اس ہرنی نے اپنا سر در زندان کی طرف کیا تو زندان کا دروازہ بند نہیں تھا, شبکے تھے اس طرح سے, اس لیے میرے چوتھے امام کھڑے رہتے تھے کہ گزرنے والا میری پھوپھیوں کو دیکھے نہ, تو کھڑے رہتے تھے دن میں. تو جب اس نے دیکھا, اس ہرنی نے اپنا سر در زندان کی طرف کیا تو اس نے عجیب جملہ سنا, کیا ہرنی کی زبان سے فصیح زبان عربی میں نکلا، السلام علیک ایہا الامام الغریب، اے میرے غریب امام آپ پر میرا سلام ہو. اس نے پیچھے پلٹ کے دیکھا کوئی نہیں، آگے دیکھا کوئی نہیں، تنگ گلی ہے، دیکھا اس نے کس پر سلام کیا، رسی کو ڈیل دے کر آیا، دیکھے ہیں کون، تو اس نے دیکھا ننھے بچے ہیں جو خاک زندان پر لیٹے ہوئے ہیں، اور کچھ خواتین ہیں، ایک نحیف و لاغر و ناتواں جوان ہے جو در زندان پر کھڑا ہے. اس نے دیکھا، اس جوان نے کہا اے شکاری تجھے خدا کے واسطے تو پیچھے ہٹ جا، میری پھوپھیوں کے سروں پر چادر نہیں ہے، پیچھے ہٹ جا. وہ پیچھے ہٹا، جب دیکھا کہ امام سجاد نے اپنے کان کو اس حیوان کے قریب کیا، اس نے کیا کہا، روتے ہوئے مولا امام سجاد کھڑے ہو گئے، اے شکاری میں دعائیں دوں گا، تو اس ہرنی کو چھوڑ دے. اس نے کہا نہیں، میں تو یزید کو دے کے انعام لینے کے لیے آیا ہوں. حضرت نے جب انعام کا نام سنا تو اچھا جو انعام تو یزید سے توقع رکھتا ہے اگر میں دے دوں تو اس کو چھوڑ دے گا. اور حضرت رو رہے تھے. شکاری نے کہا یہ تو بتائیے آپ کون ہیں جس پر اس نے سلام کیا، آپ کیا اس زمانے کے پیغمبر ہیں؟ کہا نہیں میں کوئی پیغمبر نہیں ہوں، میں خاتم الانبیاء کی اولاد سے ہوں، میں تمہیں بتا دوں گا اس کو چھوڑ دے. مگر اس نے کہا مگر اس قدر تڑپ تڑپ کے کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا اس لیے شکاری کیا تیرے بچے ہیں؟ کہا میرے چار بچے ہیں. یہ ہرنی مجھ سے کہتی ہے فرزند رسول میرے دو چھوٹے بچے ہیں، میں صبح سے چرنے کے لیے نکلی تھی، یہ مجھے پکڑ کے لایا، میرے بچے بھوکے اور پیاسے ہیں، مجھے ان سے چھڑا دیجئے، میں وعدہ کرتی ہوں آپ کے جد کی قسم میں دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی، میرے بچے تڑپ رہے ہیں، بھوکے پیاسے ہیں. ہرنی کے بچوں کی پیاس جب یاد آئی تو مولا کی آنکھوں میں علی اصغر گھومے اور چیخ چیخ کے حضرت رونے لگے، بابا سے بلند اور بابا سا. اب جب بولا امام سجاد رونے لگے، شکاری سے کہا میں جو تو یزید سے توقع رکھتا وہ انعام تجھے دوں گا. شکاری نے غور سے لباس کو دیکھا، تو جب لباس کو دیکھا تو حضرت نے فرمایا میرے لباس کو نہ دیکھ، یہ ایک سال پرانا لباس ہے، میرے لباس کو نہ دیکھ، تو اپنے دامن کو تھام لے میں دے دوں گا. دامن اس نے تھاما، دست ولایت میں خاک زندان اٹھائی، دامن میں ڈالا تو اس نے دیکھا دامن جواہرات سے بھرا ہوا، دامن کو سمیٹ کے کہا خاک کو اکسیر بنانے والے زندان میں کیوں ہے؟ تو حضرت نے فرمایا میں تمہیں بتا دوں گا، پہلے اس کو چھوڑ دے، اس کے بچے پریشان ہیں. اس نے ہرنی کو چھوڑ دیا. جب حضرت نے بتایا میں اس پیاسے کا نور نظر ہوں جو فرات کے کنارے ذبح کیا گیا، اس نے جواہرات گرا دیے، ایک ایک شامی کے دروازے پر جا کے دروازے کھٹکھٹائے، سب کو بلایا، کہا شامیوں تمہیں دھوکہ ہوا ہے. خارجی کہہ کر جن کو بند کیا، وہ خارجی نے یہ سرور کائنات کی آل پاک ہے، ان کے معصوم بچے ہیں جو زندہ نشام میں. اب جو خواتین اور مرد آئے ارباب ازا، خواتین آگے بڑھی، خواتین جب آگے بڑھی اور خواتین نے دیکھا مردوں سے امام سجاد نے فرمایا تم پیچھے آ جاؤ، خواتین نے ننھے بچوں کو زہر آئے مرضے کے بچوں کو خاک آلو چہروں کے ساتھ سروں پر خاک کے ساتھ جب دیکھا بال نوچ کے رونا شروع کر دیا، ارے فاطمہ کی اولاد اس طرح سے، اور ہم اپنے بچوں کے ساتھ سکون سے رہ رہے ہیں. مردوں کو تانے دیا، مرد جب تانے سنے تو مرد نیام میں تلوار نیاموں سے نکالے، انقلاب آیا. انقلاب کے جب آثار نظر آئے تو یزید نے حکم دیا جس نے یہ فتنہ برپا کیا اس کو بلا لو. بلایا، اس سے کہا تو نے یہ کیا فتنہ برپا کیا؟ جانتے اس نے کیا کہا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. اس نے کہا یزید تو نے جس کو بند کیا خدا کی قسم وہ بے بس نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم وہ بد دعا کیوں نہیں دیتے، وہ بد دعا دیں گے تو تو زمین میں ڈوب جائے گا. جب یزید نے سنا، یزید نے جلاد کو بلا کے کہا اس کا سر قلم کر دے، تو مجھے ڈوب کے کی دھمکی دے رہا، اس کا سر قلم کر دیا، جسم لا کے دیا بیوا کو، بیوا نے جسم کو رکھا، چار بچوں کو سجایا، اطمینان کے ساتھ بچوں کو لے کے آئی، کہاں لاوارثوں کے وارث در زندان پر، بچوں کو آگے کیا، کھڑی ہو گئے ہاتھ جوڑ کے روتی ہوئی. امام سجاد نے پوچھا اے مومنہ کیا بات ہے؟ تو اس نے کیا کہا، اے ہرنی کے بچوں پر رحم کرنے والے، میں عراق کی ہوں، میرا اس شام میں کوئی بھی نہیں ہے، میرا شوہر آپ کی محبت میں مارا گیا ہے. میں اس یقین سے آئی ہوں جو ہرنی کے بچوں پر رحم کر کے حیوان کو واپس کر سکتا وہ میں عراق کی ہوں, میں اہل البیت کو جانتی ہوں. میرے شوہر کو واپس کر دیجئے. کہا صحیح جگہ پر آئی ہو, صحیح جگہ پر آئی ہو. دو دفعہ حضرت نے فرمایا, اس کے بعد دست ولایت کو آسمان کی طرف بلند کیا, ایک جملہ کہا بس. کہا پروردگار تجھے واسطہ ہے میری غربت کا. جب مولا امام سجاد نے اپنی غربت کا واسطہ دیا, یتیم بچوں کا باپ آیا, باپ کو دیکھا بچے لپٹ گئے. میں نے کہا شامی بچوں کتنے خوش قسمت ہو تمہارا باپ آ گیا. ہائے وہ سکینہ جو ننی سی بچی جب بابا کہتی تھی تو تواچے کھا کے زمین پر گر جاتی تھی. ہائے وہ سکینہ کبھی دادا کہہ کے نجب کی طرف جاتی ہے, کبھی چاچا کہہ کے نہر القمہ کی طرف جاتی ہے. ہائے سکینہ ماتم حسین.